بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 89، لیکن بالکل یہی آیت سورۃ النور میں بھی ہے. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مطلب یہ ہے کہ ہاں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، گناہگار لوگ اگر توبہ کر لیں، ان کے بارے میں ہے، گناہگاروں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے، کلام پاک میں بہت جگہ بلکہ جگہ جگہ گناہگاروں سے خطاب ہے، تم باز آ جاؤ اور تم ہمارے بن جاؤ، کرم ہے اللہ نے. ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں، ایسے گناہگار جو توبہ کر لیں، اس کے بعد اپنے آپ کو سنوار لیں، یعنی اصلاح کر لیں. وہ اصلحو کا لفظ آیا ہے کہ اصلاح بھی کرا لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخش دینے والے، رحمت کرنے والے ہیں. اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جو اصلاح بھی کریں. وہ اصلحو یہ ایک آیت میں نہیں آیا ہے، بہت سی کلام پاک کی آیات میں جہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں تو فوراً تابو کے بعد آیا ہے وہ اصلحو، وہ اصلحو. کئی آیات ایسی، اس سے پتہ یہ چلا کہ توبہ کی قبولیت یا توبہ کا سچا ہونا اس پر منحصر ہے کہ بندہ اس کے بعد اپنی اصلاح میں لگے. اگر اسلام نہیں لگتا، بس صرف کر لے توبہ 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 استغفر اللہ، تو وہ تو اسلام نہیں، وہ تو توبہ نہیں ہوئی. توبہ کے لیے تو ضروری ہے کہ اصلاح کرے تاکہ وہ گناہ آئندہ نہ ہو. سارے گناہ کا حاصل صرف ایک ہے کہ اللہ کا حکم توڑنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ ماننا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. توبہ اصل میں کی جاتی ہے اللہ کے حکم کو نہ ماننے سے، یا اللہ آئندہ میں آپ کا حکم مانوں گا، چاہے وہ حکم باطنی ہو یا ظاہری ہو. تو توبہ کرنے کے بعد اصلحو کی شرط لگی ہوئی ہے قرآن میں، اور ہم غافل ہیں، ہم اکثر مسلمان اس کو جانتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس دعا کر لو اور دعا میں توبہ کر لو، یا اللہ معاف کر دیجیے تم معاف ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. وہ نے یہ کیوں فرمایا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ وہ پھر اپنی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. تو اصلاح جو ہے ضروری ہے، اصلاح کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اصلاح یہ ہے، مثلا غیبت ہے، غیبت بہت عام گناہ ہے. اٹھتے بیٹھتے مسلمان، میں تو دینداروں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہیں، وہ بھی غیبت اور غصہ اور جھوٹ تو ظاہری گناہ ہے، ان سے بھی پار نہیں آتے. اور اس کے علاوہ حسد اور کبر اور عجب، یہ بھی بہت زیادہ عام ہے، ان کی تو فکر ہی نہیں کرتے. تو اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ گناہ سے نجات پالیں، گناہ سے نجات پالے تو سمجھیے کام بن گیا. اور گناہ سے نجات پانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح میں لگ جائے. اس سلسلے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے جو کہ اس میں ہے، نور ہدایت میں آ گیا ہے. جب نور ہدایت کا پانچواں ایڈیشن آ رہا ہے، اس میں سے یہ مضمون، اس مضمون کا کچھ حصہ پڑھ کے سنانے کا ارادہ ہے. سب سے پہلے تو حکیم الامت مولانا شفیع ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب جزاء الاعمال میں گناہوں کے نقصانات بتائے ہیں. پہلے وہ نقصانات بتائے ہیں جو دنیا میں ہی پہنچتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی گناہ بندہ کرتا ہے اس کا نقصان اس کو دنیا میں ہی ضرور پہنچتا ہے. یہ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عاطفی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گناہ کرو اور اس کے بعد اس کا خمیازہ نہ بھگتو. خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اللہ میں نے گناہ میں تاثیر ہی رکھی ہے کہ نحوست آئے گی, اس کی نحوست آ کے رہے گی. میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ کی جو اتنی بڑی ذات ہے, اتنی بڑی ذات ہے کہ کوئی آدمی تصور میں لا نہیں سکتا, اس کی نافرمانی کوئی کرے اور اس کا کوئی وبال نہیں آئے گا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. وبال تو آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو ایک تو دنیا میں ہی وبال آتا اور بہت سے وبال گناہ ہیں کہ وہ دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں. رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے, بیماریاں آتی ہیں اسی گناہ کی وجہ سے. بلکہ حق تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ فرما دیا ہے کہ تم پہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تو پتہ چل گیا کہ گناہ سے تو مصیبت آئے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو سب اس پہ یقین رکھتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلائل بیان کیے بہت سارے کلام پاک سے اور حدیث شریف سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گناہ کا وبال دنیا میں ہی ملتا ہے. لیکن اس کو تو سب مسلمان مانتے ہیں کہ گناہ کا انجام آخرت میں تو بہرحال ہے, قبر سے ہی. قبر کیا بھی موت آئے گی, ملک الموت پہنچیں گے اور وہی معلوم ہو جائے گا کہ گناہ کا انجام کیا ہوا. اس کو سب مسلمان جانتے ہیں. تو دو طرح کے نقصانات ہیں. ایک گناہ کا نقصان خود اس دنیا میں, اور دوسرے گناہ کا نقصان مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے آخرت کا عذاب. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, دو قبروں پر سے گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا ان پہ عذاب ہو رہا ہے. ایک پہ عذاب ہو رہا تھا غیبت کا, غیبت کرنے کا عذاب, اور دوسرے پہ عذاب ہو رہا تھا پیشاب کی چیزوں سے احتیاط نہ کرنے کا. تو دیکھیے وہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے گناہوں کا تو ہمیں سزا مل کے رہے گی, الا یہ کہ ہم توبہ کریں اور اس کے بعد اپنی اصلاح میں لگ جائیں. کیونکہ اصلاح میں لگ جانا علامت ہے سچی توبہ کی. غیبت سے توبہ کی, اب میں نہیں کروں گا, پھر غیبت کیا جا رہا ہے. اس بھائی اگر غیبت کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کوئی اور گناہ کرتا ہے, نامحرموں کو دیکھتا ہے, موسیقی سنتا ہے, تصاویر دیکھتا ہے, تو اب اس کا علاج تو کرائے ورنہ وہ پھر اسی میں لگا رہے گا. چنے لکھے اتنے ہی لوگ ہیں, لکھتے بھی ہیں بات, مجھ کو یہ گناہ کی عادت ایسی پڑ گئی ہے, چھوٹتی ہی نہیں, چھوٹتی ہی نہیں. تو چھوٹے گی کیسے؟ چھوٹے گی تو علاج سے. ہر گناہ چھوٹ جا سکتا ہے. تو گناہ کے نقصانات بہت ہیں. ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. جو گناہ انسان بار بار کرے گا بار بار کرے گا, اس کی برائی دل سے نکل جائے گی اور وہ اس گناہ کو حلال سمجھنے لگے گا. تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے جسے کوئی حد و حساب نہیں. کیونکہ گناہ کو اگر حلال سمجھ لیا تو گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے. وہ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے, بار بار کیے جا رہے ہیں. چنانچہ یہ جو لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں تصاویر میں اور انٹرنیٹ میں, یہ تصاویر کو حلال سمجھتے ہیں. ٹیلی ویژن رکھنے والے ٹیلی ویژن کو حلال سمجھتے ہیں. تو پھر ایمان کے تو لالے پڑ گئے کہ جو چیز صراحتاً حرام ہے اس کو تم سمجھ لو کہ حلال. جن گھروں میں مخلوط ہیں اور محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہے, جگہ داد ماموزاد ایسے رشتے داروں سے پردہ نہیں کیا جاتا گھروں کے اندر, تو ان کے گھروں میں جا کے آپ پوچھئے, ہائی اندازہ کیجئے, تو وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. یہ عام سی بات. جس گناہ کو بھی بار بار کیا جائے گا اس سے انسان مانوس ہو جائے گا, اس کی برائی دل سے نکل جائے گی. تو یہ ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا کہ گناہ کرتے کرتے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک نقصان بتایا جس کے فرماتے اس میں سے پڑھتا ہوں کہ سوچے تو ذرا کتنی سخت وعید ہے کہ گناہ کرتے کرتے گناہ کی برائی دل سے نکل جائے گی. جب تم گناہ کرو گے, جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو بلا عذر چھوڑ دو گے, تو تم اس حال تک پہنچ جاؤ گے کہ گناہ کی برائی تمہارے دل سے نکل جائے گی. تم نے اس کو فخر کی چیز سمجھ لیا. جو گناہ تھا اس کو کیا سمجھا؟ فخر. شادی ہالوں میں شادی کی یا وہاں گئے اور اس کو فخر کے ذریعے بتا رہے ہیں، نام و نمود کا کام کیا جو سراسر گناہ ہے. نام و نمود اسلام میں، نام و نمود کے لیے کوئی کام کرنا گناہ ہے، یہ بہت لوگ جانتے نہیں ہیں اور بتانے والے بھی نہیں ہیں. نام و نمود کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے کو اچھا کہلوانے کے لیے کوئی کام بھی کرے گا یہ بڑے گناہوں میں، اور اس کے بعد فخر کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں ہم نے اتنا خرچ کیا. گناہ پہ فخر کرنا بھی کفر ہے بھائی، گناہ کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی اور اس کے اوپر تم فخر کر رہے ہو. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تم نے اس کو فخر کی چیز سمجھ لیا. مثلا بازار جانا عورتوں کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجد ہے. ان بازاروں میں عورتیں گھوم رہی، عورتوں کیا ضرورت ہے گھومنے کی بازاروں میں؟ گناہ ہے. بلا ضرورت شدیدہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں، گناہ ہے. قرآن کی آیت کی روح سے گناہ ہے، تمام صحابہ کرام کی روح سے گناہ ہے. عورتوں کو گھروں کے اندر بیٹھنے کا حکم ہے، وہ بازاروں میں گھوم رہی اور پھر اس پر فخر کر رہی. اب یہ بیہودہ قسم کے بازار کھل گئے ہیں جہاں نی مریاں تصاویر، بیہودہ عورتیں بالکل بے محابہ، اور موسیقی بج رہی ہے اور بیہودہ پن ہو رہا ہے. تو یہ جو عورتیں جا رہی ہیں ایسے بازاروں میں، تو ان کو اجازت کون دیتا ہے؟ مرد تو دیتے ہیں، ہر مرد عورتوں کے اوپر تو ایک مرد ہوتا ہے. کہ ایک عورت نے بڑی عجیب بات خط میں لکھی تھی مجھے، لکھا کہ پہلے مجھے بہت وحشت ہوتی تھی ان اصلاح کی باتوں سے، بازار جانا بند ہو جائے گا اصلاح ہوگی تو، اور بازار جانا بہت محبوب چیز ہے ہمارے لیے. عورتوں سے پوچھیے بازار جانے میں ان کو کتنا لطف آتا ہے، ساری خواہشات اور تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اپنے شوق پسند کی شوق کی چیزیں لاتی ہیں. میرا ذوق یہ ہے کہ عورتوں کو بازار نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی یہی ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں. تو اس عورت نے یہ سوچا کہ لکھا کہ بازار جانا بند ہونے سے تو ساری زندگی کی لذت ہی ختم ہو جائے گی. اس عورت نے لکھا کہ اس موضوع پر آپ سے اصلاحی خط و خطابت کے دوران مجھے سخت پیچ و تاب سے گزرنا پڑا. اصلاح میں پیچ و تاب، اصلاح کی بات جب بتائی جائے اور وہ ماننے کو تیار نہیں تو پیچ و تاب ہوگی. اس لیے اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب بندہ مردہ بدست زندہ ہو جائے، پھر پیچ و تاب نہیں ہوگی. یہ سمجھ لے کہ جو بھی مجھے کہا جائے گا میں مانوں گا چاہے کچھ ہو. تو یہ جب تک نہیں ہوتا ہے تو پیچ و تاب ہوتی ہے، شیخ کہتا ہے یہ اور وہ اسے ہوتا نہیں ہے یا وہ کرنا ہی نہیں چاہتا. تو اس نے لکھا اس عورت نے کہ اس موضوع پر، یعنی بازار جانے کے موضوع پر، آپ سے اصلاحی خط و کتابت کے دوران مجھے سخت پیچ و تاب سے گزرنا پڑا، لیکن پیچ و تاب دل کو نظر انداز کر کے میں آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتی رہی. میری بہنیں بازار جاتی اور میں نے بازار جانا چھوڑ دیا. آخر کار نفس کی کشاکش کم ہو گئی اور یہ سمجھ میں آیا کہ ان لذت والی چیزوں سے جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اگر ہم رک جائیں تو ان چیزوں میں جو اللہ تعالی نے جائز کر رکھی ہے، اگر ان ناجائز چیزوں سے ہم رک جائیں میں جیسے بازار جانا، تو ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جائز کر رکھی ہیں ہم کو اس سے کہیں زیادہ لذت آنے لگتی ہے جتنی پہلے آتی تھی. دیکھیے حق کا مشاہدہ ہو گیا، یہ کڑوے گھونٹ اتارنے تو پڑتے ہیں لیکن ایک مطلب اتارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے انہی چیزوں میں لذت کا دروازہ کھول دیتے ہیں جو کہ جائز ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی اجازت دی. یہ کڑوے گھونٹ حق تعالیٰ کی اطاعت کے ایک بار نکل تو لو، پھر دیکھو یہی دنیا جنت بن جائے گی. یہ اہل اللہ کا حال ہوتا ہے، ان کے لیے دنیا جنت ہوتی ہے. وہ کڑوے گھونٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں سارے، ان کی پیچ و تاب ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہوتے ہیں. جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت چوکنا رہتے ہیں. غصہ کرنے والا شخص کسی اللہ والے سے جڑ گیا، توبہ کی، پہلے ہر معاملے میں غصہ کرتا تھا، اب وہ چوکنا ہے، غصہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ہی کرتا ہے، سزا دیتا ہے نفس، بغیر سزا کے نفس نہیں مانتا. بغیر سزا کے نفس، وہ سزا اس طرح کی ہوتی ہے کہ مثلا فاقہ کرو، کہ کم سے کم میٹھا بند کر دو. میٹھا اگر کھانے والا ہے میٹھا بند کر دو ایک دن کے لیے دو دن کے لیے, اور پھر سزا کو یہی نہیں کہ سزا دو نا, اس کو سزا کی تصدیق کراؤ شیخ سے کہ سزا کافی بھی ہے یا نہیں, اور پھر سزا کو بڑھاتے جاؤ. کیونکہ نفس بڑے سرکش ہوتے ہیں. یہ آج حیرانی ہوتی ہے, انسان اتنا کمزور ہو گیا ہے ہر لحاظ سے, مصیبت میں پڑا ہوا ہے, لیکن اس معاملے میں نفس اتنا سرکش ہے کہ ایک کئی بار تجربہ ہوا کہ نفس کو سزا دی گئی, پھر دوبارہ تو دی گئی, پھر دوبارہ, پھر وہ سزا کا عادی ہو گیا. تو اس لیے کہتا ہوں کہ اس سزا کو بڑھاتے جاؤ, ورنہ وہ نفس عادی ہو جائے گا تمہارا. سرکشی ہے نفس, سرکشی کی وجہ سے نفس عادی ہو جائے گا. دیکھیے خطاب تو ان سے ہے جو اپنے کو گنہگار سمجھتے ہیں. اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تو گنہگار ہی نہیں تو ہمارا ان سے خطاب نہیں. میں تو اپنے کو دیکھ کر خود اپنے آپ سے مخاطب ہوں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گناہ کا ضرر تو دنیا میں, دوسرا گناہ کا ضرر آخرت میں, پھر ایک تیسرا گناہ کا ضرر کہ ایمان سے ہی خارج ہونے کا اندیشہ, جو گناہ سے مانوس ہوا تو ایمان سے ہی خارج ہو جائے, اور ایک اور قسم کا ضرر ہے گناہ کا. ایک یہ ہے کہ گناہ پر کوئی سزا نہ بھی ہو تو بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. فرض کیجئے کہ گناہ پر آخرت میں سزا ہوتی اور نہ دنیا میں سزا ملتی, فرض کیجئے تو بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ گناہ اس وجہ سے نہ کرو کہ دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی, اسی لیے جزاء الاعمال لکھی گئی کہ کم سے کم اسے سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو آخرت میں بھی گناہ سے نقصان ہوتا ہے اور دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے, فرماتے ہیں کہ گناہ پر عقوبت کا یعنی سزا کا اندیشہ نہ بھی ہو تب بھی گناہ نہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں ایک اور ضرر ہے, اور وہ ضرر یہ ہے کہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بندے کا حق تعالیٰ سے تعلق گھٹ جاتا ہے. اب مسلمان کے لیے یہ چیز انتہائی بے چین کرنے والی ہے. مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کم ہو جائے, گھٹ جائے, اور گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلق اس کا کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو محبوب سے محبوب تر کرتے چلے جاتے ہیں جو گناہ سے بچتا چلا جاتا ہے, اور گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا. اور ہر مسلمان کے پاس اصل دولت تو یہی تعلق مانگا ہے. ایمان کا نتیجہ ایک خاص تعلق مانگا ہوتا ہے. ایمان یہ ایمان کی خاصیت ہے, اور وہ ایسا ہے کہ ایک شدید محبت اللہ سے ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی محبت اشد ہوتی ہے. پتہ ہی چلا کہ ایمان کی خاصیت, ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ہوگی. تو ایسا شخص جو ایمان والا ہے اس کو کہا جائے کہ بھائی گناہ سے تو تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کم ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکے گا. محبت چیز ہی ایسی ہے, اسے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث شریف ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے, ایمان والا ہی نہیں ہے وہ, جب تک میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نفس سے اپنے والد سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. ہمارا حال الٹا ہے, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عورتوں کے لیے بازار میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم اپنی عورتوں کو بازار بھیجتے ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بازار تو چلو ایک ضرورت کی چیز, اس میں کچھ تو ایک عذر نام کی چیز ہو گئی, نام کوئی سے. صحیح طریقہ یہ نہیں ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو عورتیں ہی منتخب کریں گی, ان کا ذوق دیکھنا ہے, تو گاڑی میں لے کر جاؤ, گاڑی کرائے کی لو اگر گاڑی نہیں ہے, اور دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کرو, چیزیں دکان سے لا کے دکھا دو, یہ اتنی اتنی طرح کی چیزیں ہیں, ان میں سے کون سا تمہیں پسند ہے, کون سا رنگ پسند ہے. یا اگر دکان میں جانا ہی پڑے تو بہت صاف پردے میں جا کر صرف دکھا دو کہ یہ چیزیں ہیں, تم مولی رکھ دو کون سا پسند ہے, بس اس سے زیادہ اس کو نہ دکاندار سے کوئی بات کرنی ہے, حرام ہے نا محرم سے بات. تو طریقہ تو یہ ہے, لیکن اس سے بھی شدید اب ایک چیز نکل آئی ہے کہ اب دیندار گھرانوں کی عورتیں ظاہر انہیں کے مردوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون، سب تقدیر کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی. جہاں پہ اوباش قسم کے لوگ ہیں، جہاں پہ محرم نہ محرم کی تمیز ہی نہیں ہے، جہاں پہ بے پردہ لوگ بھرے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی عورتوں کو لے کے جائیں. اگر کسی کے ہاں یہ ہے کہ بھائی عورتیں گھر میں بیٹھے بیٹھے بند ہو جاتی ہیں، بہت گھٹن ہوتی ہے، تو لے جاؤ کسی ساحل سمندر پہ جہاں پہ جہاں پہ لوگ نہ ہوں، ہوا کھلا دو گاڑی میں بیٹھا کے. باہر نکل کے آنا اور مردوں کے درمیان، دوسرے مردوں کے درمیان ہو جانا اور وہاں بیٹھ کے، یہ سب چیزیں جو ہیں اب صحیح نہیں ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے کہ میں عرض کر رہا ہوں، میرا خطاب دینداروں سے، اپنے احباب سے، دوسروں لوگوں سے میں غرض ہی نہیں. تم کیوں ایسے کر رہے ہو؟ تم کیوں نہیں دین کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زمانے میں عورتیں بازاروں میں جایا کرتی تھیں؟ اب وہ عام سی بات ہو گئی، ایسی عام سی بات ہو گئی جس کو برائی نہیں سمجھتے بلکہ اس میں فخر کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عورتوں کے لیے بازار میں کوئی جگہ نہیں، اور ہم اپنی عورتوں کو بازار بھیجیں، اس کو ہم اللہ کی محبت کہہ سکتے ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہہ سکتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی سے، میرا اپنا قصہ ہے، باہر میں نکلا، تنہا تھا، کیونکہ بندے کے گھر والے اپنی جائے قیام پر ہی نماز پڑھتے تھے. دیکھیے، مجھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے تنبیہ فرمائی تھی ہمارے گھر کی عورتوں کو، بتایا دیکھو مسجد نبوی، ہم لوگ تو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو مسجد جب جاتے تھے مدینہ منورہ تو ہوٹل میں ٹھہرتے تھے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا رہے ہوں مسجد نبوی میں، تو بھی عورت کی نماز افضل اس کے گھر میں، گھر میں اندر کمرے میں، کمرے میں بھی کونے میں ہے، حدیث شریف اس طرح کی، تو عورت کی نماز تو وہاں افضل ہے. تو ہم لوگ تو جب بھی گئے تو ہمارے گھر والے، ہمارے سب گھر ہوٹل کے کمرے میں ہوتی تھی، وہی نماز پڑھنا، وہی سب کچھ کرنا. ہاں سلام عرض کرنے کے لیے کسی ایسے وقت جس وقت ہجوم کم سے کم ہو، مسجد نبوی میں داخل ہو کر سلام اس طرح سے عرض کیا کہ کہیں بھیڑ اور ہجوم سے دور رہ کر اور چپ چاپ سے چلے آئے. بس یہ ہے، نہ بازاروں کی گنجائش ہے، اب تو عورتیں وہاں سے نکل گئے بازاروں میں، جب وہ ایک مطلب باہر نکلی تو پھر باہر ٹھیک ٹھاک نکلتی ہیں، وہ پیسے لے کے نکلتی ہیں. تو حضور، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بھی بالفرض مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوں، تو بھی عورت کے لیے گھر میں نماز زیادہ افضل ہوگی. مسجد کس کام کے لیے جاتی ہو جب تمہارا ثواب گھر میں زیادہ ہے؟ تو خیر، بندہ جب مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکلا تو وہاں اس زمانے میں مسجد نبوی کے بالکل سامنے دکانوں کی ایک قطار تھی، سونے چاندی کی زیورات اور عورتوں کی بھرمار تھی ان دکانوں میں. یہ دیکھ کر بندے نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب قدس سرہ کو لکھا کہ حضرت، جب میں وہاں مسجد نبوی سے باہر نکلا تو عورتوں کی بازاروں میں بھرمار کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا. دیکھیے، وہاں جو عورتوں کی بھرمار تھی وہ برقعے والی تھی سر، یہ میں کافی پہلے کا قصہ لکھ رہا ہوں، جو 20-25 سال پہلے کا ہے یا اس سے بھی زیادہ. تو اس زمانے میں عورتیں پردے میں ہوتی تھیں، برقع ہوتا تھا، سعودی عرب میں تو برقع ہوتا تھا، یہاں کا والا حال نہیں تھا پھر. تو وہاں جب میں مسجد نبوی سے باہر نکلا تو عورتوں کی بازاروں میں بھرمار کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کراہت ہو رہی ہے اور ان کی روح مبارک کو تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ میں نے حضرت کو لکھا، تو حضرت نے اس کے جواب میں اس خیال کی توثیق فرمائی، صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ضرور تکلیف پہنچے گی. تو یہ پتا، حکیم الامت یہ فرما رہے تھے کہ گناہ کا ایک ضرر یہ ہے کہ تعلق مال اللہ کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ مسلمان کے پاس تعلق مال اللہ یعنی اللہ کی محبت بڑی قابل قدر نعمت ہے. یہی تو مسلمان کا سارا سرمایہ ہے، اور ہے کیا مسلمان کے پاس؟ مسلمان کے پاس ایک ہی چیز ہے، اس کا ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، محبت کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی چیز ہے، یہی چیز ہے ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے جو سارے گناہ سے دور کر دیتی ہے. میں اللہ میں کوئی ناراض نہیں کروں گا چاہے کچھ ہو جائے، یہ ہے، یہ شدید محبت ہوتی ہے. میں اللہ میں کوئی ناراض نہیں کروں گا چاہے کچھ ہو جائے. یہی چیز غصے پہ قابو دلاتی ہے، یہی چیز غیبت پہ قابو دلاتی ہے، یہی چیز بدنظری پہ قابو دلاتی ہے، یہی چیز آپ اس کے تعلقات کو ٹھیک کراتی ہے، حقوق ادا کراتی ہے. چاہے میری عزت چلی جائے، ناک کٹ جائے، میں تو وہ کروں گا جس سے اللہ میں راضی ہوں، میں اللہ میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کو کمزور کر دیں. تو اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس محبت کو کمزور کر دیتی ہے. تو وہ بہت انلحق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دوری کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہ سے. صرف اور صرف گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دوری صرف اور صرف گناہ سے ہوتی ہے. صرف ایک چیز ہے جس سے بچنا فرض ہے، اور وہ گناہ ہے. اور بعض مرتبہ اس گناہ کے اثر سے ذکر تک سے محرومی ہو جاتی ہے. یہ ذکر اللہ کرتے ہوتے ہیں لوگ، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو تہجد میں بھی اٹھتے ہیں لیکن گناہ میں پڑ جاتے ہیں، تو ذکر سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں. بلکہ بعض مرتبہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اتنا شوق ہو گیا بازار جانے کا، گناہ کرنے کا، انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں دیکھنے کا، کہ آپ کوئی نصیحت کرے اور بتائے کہ یہ بھائی گناہ ہے، گھر میں خلط ملط ہے، مخلوط ہیں، بھلے ہی روکے رکھنے کی کوئی کوشش کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغض محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ حالت ہو جاتی ہے، کہاں ایمان رہے گا؟ یہ بغض جو ہوتا ہے وہ تقی ہوتا ہے، اس لیے کفر تو نہیں کہلاتا کیونکہ بہرحال طبیعت میں ایسا انقباض ہو گیا، لیکن کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے کیونکہ یہ طبعی بغض کسی وقت بھی عقلی بغض میں بدل جاتا ہے. تو گناہ ایک روحانی بیماری ہے جس کا انجام بڑی آسانی سے کفر ہو جاتا ہے. اور اس قدر نقصان اس کا ہے کہ دنیا میں گناہ کی وجہ سے مصائب، آخرت میں بندے کی حق تعالیٰ سے دوری. گناہ کا علاج کیسے کیا؟ مختصر عرض کروں واپسی کمر، گناہ کا علاج کیسے ہو؟ اصل علاج تو یہی ہے کہ بندہ آخرت کا ارادہ کر لے اور گناہ کو چھوڑنے کا تہیا کر لے، اور کسی اللہ والے کے پاس جائے کہ بھئی میرے گناہ چھوڑا. خود جب خود سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے، ہم آپ سب کا تجربہ ہے بہت کوشش کر کے دیکھ لیجئے، جس گناہ کی عادت بڑھ جاتی ہے وہ گناہ نہیں چھوٹتا. لیکن کسی اللہ والے سے متعلق ہو جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے اور سچا ہو وہ اللہ والا، یعنی وہ حق بات کہے اور گناہ کو چھوڑائے، اس کی خاصیت یہ ہو، تو سب گناہ چھوٹ جاتے ہیں بڑی آسانی سے. تو حکیم الامت نے ایک علاج عجیب بتایا کہ اب ایک علاج تو یہ ہے کسی اللہ والے سے جڑو اور مجاہدہ کرو، جو وہ بتائے وہ کرتے چلے جاؤ. لیکن اس میں مجاہدہ بہت ہوتا ہے، نفس و سزا دو. یہ ایک اور علاج ہے جو بہت آسان ہے، اور یہ بھی شیخ ہی بتائے گا تو کارگر ہوگا، خود سے کرے گا تو کارگر نہیں ہوگا. اس لیے شیخ کی ضرورت تو بہرحال ہے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے شیخ کی ضرورت تو بہرحال ہے. یہ کلام پاک میں ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جس کو اللہ میں گمراہ کر دے اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا جو اس کا ولی مرشد ہو. ولی مددگار کو کہتے ہیں، اور مرشد دینی رہنمائی کرنے والا. تو ولی مرشد تو شیخ ہوا، تو وہ تو یہ تو گمراہی کی نشانی ہے کہ کوئی بڑا ہے نہیں جس سے پوچھ پوچھ کے اپنے گناہوں کا علاج کرے. دو طرح کے علاج ہیں جو کیے جاتے ہیں، ایک تو مجاہدے والا علاج ہے. فرماتے ہیں کہ گناہ جیسے سخت مرض کا علاج بھی دشوار ہوگا، اور پھر اس کا بار بار لوٹنا، اول تو گناہ خود مرض، پھر اس کا بار بار لوٹنا یہ دوسرا مرض، پھر اس میں کلفت بھی بے انتہا ہے. جو لوگ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو کتنی سخت کلفت ہوتی ہے کہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کی ایک دن دو دن، اور پھر اس کے بعد گناہ لوٹ آتا ہے. غصے کی کسی کو عادت ہے، کیسے رکے گا؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے. بعض لوگوں کی مہینوں کی کرائی محنت، پھر گناہ کی طرف لوٹ گئے، پھر دل برداشتہ ہو جاتا ہے انسان. اور گناہ کے لوٹ آنے سے ان لوگوں کو جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں بے انتہا کلفت ہوتی ہے. اب لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم کو تو گناہ, ہم تو گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے. گناہ کرنے والے لوگ بھی کئی طرح کے ہیں. بعض ایسے کہتے ہیں ہمیں تو مانتے ہیں, تمہاری بنائی ہوئی چیزیں ہیں, تم لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لی. تم موسیقی کو برا کہتے ہو, تصاویر کو حرام کہتے ہو, عورت کو گھر سے نکلنے کو برا کہتے ہو, عورتوں کا چہرہ نامحرم کے سامنے کھولنے کو بھی تم گناہ بتاتے ہو, یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم کو بھی تم حرام کہتے ہو, غیبت کو منع کرتے ہو, تم غصے کو منع کرتے ہو, کسی کو حقیر سمجھنے سے منع کرتے ہو. ہم نہیں مانتے, ہم تو جو ہمارا دل چاہے گا کریں گے. یہ لوگ تو وہ ہیں جو گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. اگر ایسا ہے تو وہ ایمان سے نکل گئے, وہ مسلمان ہی نہیں رہے. جس وقت آپ نے گناہ کو حلال کہا تو ایمان ختم ہو گیا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بڑے دیدہ دلے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہے تو گناہ, مانا ہم نے گناہ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم مانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, لیکن ہم کریں گے. یہ دیدہ دلیری ہے کہ ہم مانتے تو ہیں کہ گناہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے گناہ, ہاں گناہ ہے, ہم تو مسلمان ہیں, لیکن ہم کریں گے, عمر بھر کریں گے اور نہیں چھوڑیں گے. یہ شخص فاسق ہے, اس کو شریعت نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے. یہ گناہ پہ اصرار کرنے والا ہے, چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. فاسق کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ فاسق کی تعریف نہ کرو, فاسق کی اگر تعریف کی گئی تو عرش کانپنے لگتا ہے. فاسق کو ہدایت نہیں ہوتی. قرآن میں یہ مضمون ہے, ان لوگوں کو ہدایت کا رستہ نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ کا قہر ان پر ہو جاتا ہے. ارے تم اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہو, تم کہتے ہو کہ ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے, کم سے کم اتنا تو کہو کہ یا اللہ میں چھوڑ دوں گا, گرچہ اس وقت نہیں چھوڑتا لیکن آئندہ چھوڑ دوں گا. کم سے کم اتنا تو ارادہ رکھو کہ کبھی نہ کبھی چھوڑ دو گے. یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں؟ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں, کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں, تمہارا اور اللہ میاں کا خود معاملہ ہے. رات کو اکیلے میں بیٹھ جاؤ, یا اللہ میں تو گناہ چھوڑ دوں گا, اگر ابھی نہیں چھوٹتے تو بعد میں چھوڑ دوں گا, اتنا تو کہہ دو تاکہ فساق کے گھروں سے تو نکل جاؤ, فاسق میں تمہارا استعمال نہ ہو. ارے جب آپ گناہ چھوڑنا ہی چاہتے اور آپ نے دل میں تہیہ کر لیا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, نہ کوئی علاج کارگر ہوگا, نہ کوئی دوا کارگر ہوگی, نہ شیخ کارگر ہوگا. آپ پہ ارادہ ہی نہیں چھوڑنے کا. آیت قرآن کی, ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن اولئک کان سعیہم مشکورا. تم آخرت کا ارادہ تو کرو. جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کی کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں. ایمان والا, ایسا ایمان والا جو آخرت کا ارادہ کر لے. قلب میں ہمارے ارادہ ہی غلط ہے, ہم ارادہ آخرت کا نہیں کیے ہوئے ہوتے. ایک بندہ اگر آخرت کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی, لیکن شرط یہ ہے کہ ایک اللہ والے کو پکڑے. ایک شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں صدر جانا چاہتا ہوں یا حیدرآباد جانا چاہتا ہوں, تو جب ارادہ کرے گا تو وہ نکلے گا اور کسی سے راستہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ چاہے گوگل سے پوچھے, لیکن پوچھے گا تو پوچھے بغیر کیسے جائے گا؟ جا نہیں سکتا. اس لیے جب کوئی ارادہ کرے گا تو خود بخود وہ کسی سے پوچھے گا. یہی پوچھنا اللہ والے سے, یہی میری مریدی ہے. اور کیا ہے, پوچھنا تو پڑے گا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیسے کروں؟ کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رات کو اکیلے میں بیٹھ جاؤ اور یہ کہو یا اللہ میں سب گناہ چھوڑ دوں گا. جب آپ گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے, آپ نے دل میں تہیہ کر لیا ہے, تو اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کچھ نہ کر سکے, جن سے ان کو اتنی محبت تھی, تو کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اور ولی کیا کر سکتا ہے جب تمہارا اندر ہی ارادہ نہیں ہے چھوڑنے کا کسی گناہ کو؟ ہاں, جو گناہ چھوڑنا چاہے اور چھوڑ نہیں پاتا, نفس کے تقاضے سے آدمی مغلوب ہو جاتا ہے, پھر کر کے شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ سے بچنے کا قصد کرتا ہے, پھر ہو جاتا ہے گناہ. یہ حالت ہوتی ہے یا نہیں؟ کبھی آنکھ بہک گئی, کبھی زبان پھسل گئی, غیبت چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوٹتی, غصہ چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوٹتا. ایسے گنہگار کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے. ومن اراد الاخرہ, جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور کوشش کرنا چاہتا ہے, اس کا علاج بہت آسان ہے. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاعدے کے موافق تو گناہ بغیر مجاہدات یعنی نفس کے خلاف جد و جہد کیے بغیر نہیں چھوٹ سکتا. بڑے مجاہدے کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے, مگر ظاہر ہے کہ ہر شخص ایسے مجاہدے کے لیے آمادہ نہیں. شیوخ کے پاس جو آتے ہیں ان میں سے بھی ہر شخص مجاہدے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا تدبیر ہے؟ حکیم الامت ایک تدبیر قرآن و سنت کے مطابق بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں خدا کا فضل ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو مجاہدات نہیں کرنا چاہتے, یعنی بڑی آسانی سے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سمجھ میں آیا قرآن کی آیت کی روح سے کہ توبہ کرنے میں بھی وہی خاصیت ہے جو مجاہدات میں ہے، کیونکہ صاف لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، یعنی توبہ کرنے سے وہی کام ہو رہا ہے جو مجاہدات سے ہو رہا ہے، یعنی توبہ کرنے میں وہی خاصیت ہے جو مجاہدے میں ہے، جس طرح مجاہدے سے گناہ کی عادت اور اس کا تقاضا بدل جاتا ہے اسی طرح توبہ سے وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو توبہ کرنا تو آسان ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، یہ علاج بتا کر فرماتے ہیں کہ دیکھیے سن لیجیے، ناقدری نہ کیجیے گا، اس آسان نسخے کی نسبت خدا کا شکر ہے، امتحان سے یعنی آزمانے سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس میں وہی اثر ہے جو مجاہدے میں، یعنی حکیم الامت نے پہلے اس کو اپنے مریدوں پر آزمایا، ان کو یہ کہا کہ یوں کرو۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، صاحبو امتحان تو کرو، اگر کام نہ دے پھر اعتراض کرنا، میں نے تو خدا کا شکر ہے اپنے دوستوں پر امتحان کر کے، آزما کر، مشاہدہ کر کے یہ نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور امتحان اس طرح کیا کہ اپنے خاص دوستوں کو کہا کہ جب گناہ ہو جایا کرے تو توبہ کر لیا کرو، اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، غرض ہر گناہ پر توبہ کرنا لازم کر لو، جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیا کرو، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ گناہ کا مادہ بالکل مغلوب ہو جائے گا۔ دیکھیے کہاں مجاہدات اور کہاں یہ آسان نسخہ کہ جب گناہ ہو توبہ کر لو، یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ نتیجہ نکالا۔ دیکھیے ہرگز ناقدری نہ کیجیے گا، یہ مضمون قرآن کا ہے، اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بار بار توبہ کرنے کا جو حکم قرآن میں ہے اس میں یہی مصلحت ہے کہ گناہ چھوٹ جائے۔ افسوس بعض لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ صاحبو حکیم الامت فرماتے ہیں، صاحبو اس علاج کا اثر یہ ہے کہ وہ گناہ ساری عمر چلے گا ہی نہیں، کیونکہ تم ہر گناہ کے بعد توبہ کر لو، یہ نہ کرو کہ جب بہت سارے ہو جائیں تو توبہ، پھر تو فائدہ نہیں ہوگا، اس میں تو مارے جاؤ گے۔ ہر گناہ جیسے ہی ہو ویسے توبہ میں لگ، جیسے ہی ہو ویسے کر کے تو کوئی دیکھے۔ صاحبو اس علاج کا اثر یہ ہے کہ وہ گناہ ساری عمر چلے گا ہی نہیں، کیونکہ ہرگز ممکن نہیں کہ آدمی بار بار توبہ کرے اور پھر گناہ کرتا رہے، اور بار بار توبہ کی نسبت حق تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جو لوگ بڑا بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا معمولی ظلم اپنے نفس پر کرتے ہیں تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، بس بخشش چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جانتے ہیں کہ نہیں بخشتا گناہوں کو مگر اللہ، اور وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، یعنی فوراً توبہ کر لیتے ہیں، گناہ کا ارادہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، گناہ کے ارادے کو ترک کر کے آخرت کا ارادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے ہر گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گناہ پر اڑا ہوا نہیں ہے، وہ فاسق نہیں ہے، خواہ اس نے ایک دن میں 70 گناہ کیے ہو، یہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے، پھر ناؤمید ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ کرے گناہ، ہر گناہ کے بعد توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا بنا لیں گے۔ دیکھیے آپ کو راست کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، صاحب ہو کیا یہ بھی مشکل بات ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں؟ جب گناہ کرتے ہو تو کتنی توجہ سے کرتے ہو، پیر بھی ہلاتے ہو، ہاتھ بھی ہلاتے ہو، دماغ کو بھی کام میں لاتے ہو، تو اگر توبہ کرنے میں بھی زبان اور دل کو حرکت دے دیا کرو تو کیا مشکل ہے؟ اصل میں شیطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بڑا چلتا ہوا نسخہ ہے اور سبھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، من جانب اللہ ہے، اور یہ میری کوشش جو گناہ کرانے میں ہوتی ہے یہ سب مٹ جائے گی، تو اس نے ہم کو اس طریقے سے گمراہ کر دیا، یعنی اس طریقے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیا کہ اس علاج کی وقت ہی دنوں سے نکال دی۔ آپ کسی کو بھی بتائیے، عام آدمی کا تو تذکرہ ہی کیا، اچھے خاصے تجربہ کار بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں، کسی کے مرید بھی ہیں، ان کو کبھی بتائیے یہ آسان علاج، ضرور اس کے دل میں ناقدری پیدا ہوگی، بے وقت ہی پیدا ہوگی، یعنی یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ حکیم الامت نے یہ علاج بتایا ہے اور قرآن کا علاج ہے، قرآن کی آیت ہے۔ چنانچہ بے وقت ہی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرتے، یعنی جب گناہ ہو تب توبہ کرو، جب گناہ ہو تب توبہ کرو، یہ نہیں کرتے، بھائی غصہ آیا ٹھیک ہے اب توبہ کرو، کسی جس میں غصہ کیا اسے معافی مانگ لو، چلو چھٹی ہوئی، پھر گناہ دوری کا نفل پڑھو، دوری کا نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، ہر گناہ کے بعد کرو، دیکھیں کہیں غصہ نہیں جاتا، کیسے قیمت نہیں جاتی۔ اللہ یہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے حسنات سیاحت کو حسنات سے بدل دیں گے، تو تمہارا جو رضیلہ نفس ہے جو گناہ دار ہے وہ حسنات بن جائے گا، پھر کیا مشکل ہے؟ بھائی نامحرموں کو دیکھا تو فوراً توبہ کیوں نہیں کرتے؟ توبہ تو کرو, دیکھو گناہ کا مادہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. حضرت عارف باللہ, حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ دیکھو گناہ تم سے نہیں چھوٹتے, تو گناہ کرتے جاؤ لیکن استغفار بھی کرتے جاؤ, توبہ بھی کرتے جاؤ, یہ دونوں چیزیں چلاتے جاؤ. پھر فرمایا گناہ اور استغفار میں سے کون غالب ہوگا, کون جیتے گا, کیونکہ تم ہر گناہ کے بعد استغفار بھی کر رہے ہو, توبہ بھی کر رہے ہو. فرمایا حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کی نسبت بندے کی طرف ہے, یہ محدود ہے, اور استغفار کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہے, یہ نسبت لامحدود ہے. اس لیے استغفار ہی غالب ہو کر رہے گا, چنانچہ ایسا غالب ہوگا تمہارا گناہ چھوڑا کر رہے گا. تم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم رجوع کر رہے ہو تو اللہ نے کیسے تمہاری مدد نہیں کریں گے. لیکن شرط ایک ہے, وہ من اراد الآخرۃ, جب تمہارے دل میں آخرت کو ٹھیک کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے. یہ ہے گناہ کا وہ علاج جو آسان ہے اور سریع الاثر ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس علاج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا اور اس علاج کی وقت ہی دلوں سے نکال دی, اور کہا کہ جب گناہ پھر سے ہو جائے گا تو پھر توبہ کا فائدہ کیا, یہ شیطان نے پٹی پڑا دی. چنانچہ عام طور سے لوگ یہی کہتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ آئندہ گناہ ہونے کا اندیشہ ہے تو توبہ مفید نہ ہوگی جیسا لوگوں کا خیال ہے, تب بھی توبہ کر لینے میں حرج کیا ہے, کیونکہ کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس سے. اگر ایک شخص دن میں شراب پیتا ہے پانچ بار, ہر دفعہ توبہ کر لے تو اسے اس کو کیا نقصان ہوا, تو تم توبہ سے ڈرتے کیوں ہو؟ مانا کہ فائدہ نہیں ہوگا لیکن نقصان بھی تو نہیں ہوگا. افسوس ایسی اکسیر کی پڑیا مگر شیطان برتنے نہیں دیتا. صاحبو یہ عمل دس پانچ مرتبہ کر کے دیکھو, ضرور گناہ چھوٹ جائیں گے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, حکیم الامت فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, حکیم الامت کہہ رہے ہیں, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, اندازہ کیجیے. حکیم الامت کہہ رہے ہیں, صاحب ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں آپ سے غصہ نہیں چھوٹتا, تو ہر غصے پر کرو توبہ, دیکھو فرق پڑتا ہے یا نہیں. فرماتے ہیں حکیم الامت کے بعد ان کو کتنا ہی ضرر گناہوں سے پہنچ چکا ہو, توبہ سے اس کا علاج کرو. اگر کہو کہ صاحب اندیشہ ہے کہ توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے گا, کہاں تک توبہ کریں, تو میں کہتا ہوں کیا علاج کرانے کے بعد کبھی تم دنیا میں بیمار نہیں پڑتے, اور کیا ایک بار علاج کرانے کے بعد پھر علاج نہیں کراتے, تو اور توبہ کرنے میں کیا تمہیں ہتھوڑے چلانے پڑتے ہیں؟ اگر کہیں کہ صاحب توبہ کیا ہوئی, یہ تو کھیل ہو گیا, تو صاحب کھیل ہی صحیح, مگر یہ کھیل وہ ہے جسے کہا کرتے ہیں کہ کھیلتے کھیلتے گھر بس جائے گا. بس توبہ حقیقی نہ صحیح, توبہ سے تشبہ تو ہوگا, اور من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. تو تم نے تائبین کے ساتھ تشبہ کر لیا, تو اب تم ان میں شامل کیے جاؤ گے, انہی تائبین میں تم شامل کیے جاؤ گے. گناہ چھوٹے یا نہ چھوٹے, ہمارا کام بن جائے. کام بننا مقصد ہے نا کہ مرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں, ہونے دو گناہ, لیکن ہر گناہ کے بعد توبہ کرتے جاؤ تو تم تائبین میں شامل ہو گئے, مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے. بشرطے کہ اسی کا ارادہ ہو, جنت میں جانے کا ارادہ ہو. جب یہ علاج معلوم ہو گیا اس قدر مجرب ہے, اور قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے اسے نازل کر کے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی بارش ہی فرما دی ہے, تو اب خبردار اس علاج کی وقت دلوں سے کم نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم.